الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أي إيمان والو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, تم لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے پاس ہیں کفار میں سے, اور تاکہ ان کو تمہاری سختی معلوم ہو. جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے منافقین جو بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت نے کتنا تمہارا ایمان زیادہ کیا, اور جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. اور اللہ کے نئے نئے حکم اترنے سے وہ خوشی مناتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, تو اس سورت سے ان کی گندگی اور زیادہ ہو گئی اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. آج کے سبق میں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 123-124-25 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اگلی آیتوں میں بتایا کہ کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا کمپالسری تھا اور کبھی, یہ کب, جبکہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ریڈی ہے جانے کے لیے, تو پھر سب کے اوپر سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی حملہ کرنے کے لیے آ جائیں تو پھر سب کے لیے ضروری تھا اٹیک کرنا, حملہ کرنا. یہ بات پہلے بیان کی گئی. اسی طرح علم کی بھی دو قسمیں ہیں, جیسے گزشتہ آیت میں بتائی. ایک تو علم فرض عین ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے, جیسا کہ عقائد کا علم کمپالسری, مسائل اب نماز, روزے, زکوٰۃ, چیریٹی اینڈ حج, جو موٹے مسائل ہیں اس کا سیکھنا تو ہر انسان کے لیے فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا کمپالسری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، اتنا کہ وہ اپنے دین کے اوپر چل سکے، اس کو پتا ہو نماز کیسی پڑھنی ہے، ہی شوڈ نو کہ روزے کیسے رکھنے ہیں اور چیریٹی کتنا اور کیسے دینا ہے، اور اسی طرح حج کیسے پڑھنا ہے، جو امپورٹنٹ مسائل ہے اس کا تو سیکھنا ضروری ہے. یا اسی طرح بلیف ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان کا سیکھنا تو ضروری ہے. کہ پوری بستی میں سے اتنے لوگ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، حافظ بن گئے، کہ جس سے مدرسہ ہے یا عوام کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ سب کے اوپر سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. جیسے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نہ بیٹھے مسجد میں تو قریب میں رہنے والے سب پر گناہ ہو جائے گا، اور اگر ایک دو آدمی بیٹھ گئے تو سب سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. فرض کفایہ ہے. جنازے کی نماز بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک دو تین نے پڑھ لی سب پر سے معاف ہے، لیکن کوئی نہیں گیا تو پوری بستی کو گناہ میں شامل کیا جائے گا. تو جس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، اسی طرح علم دین کو حاصل کرنا کبھی فرض عین ہے، کبھی فرض کفایہ. اس آیت میں یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے قریب والوں سے پہلے مقابلہ کرو. وہ کون ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تمہارے خاندان کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ اور محلے والوں کو سمجھاؤ، پھر آگے مسئلہ بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پہلے بدر ہوئی قریب میں، پھر احد ہوئی اور قریب میں، پھر غزوہ خندق ہوئی اور قریب میں، قریب قریب لڑائی ہوئی، جب ان قریب لوگوں کے حال کو ٹھیک کر دیا تو پھر آگے بڑھے روم کی طرف، پھر اس کے بعد عراق کی طرف، اور پھر 900 کلومیٹر غزوہ تبوک میں پہنچے، جب فتح مکہ بھی ہو گیا قریب قریب میں. معلوم ہوتا ہے کہ قریب والوں کو پہلے اصلاح کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بہت عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا قریب کون ہے؟ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، وی وار ایٹنگ ٹوگیدر ود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ون پلیٹ، گوشت تھا. سو میں کبھی ادھر سے گوشت اٹھاتا تھا بوٹی، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، فروم ایوری کارنرز آف دا پلیٹ آئی واز پکنگ اپ دیٹ میٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ. اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا، ایک قسم کا کھانا ہے تو اپنی طرف سے کھاؤ، لیکن اگر پلیٹ میں ڈفرنٹ ڈفرنٹ فروٹس رکھا تو وہ ہے، اگر ایک ہی قسم کی کھانا ہے بریانی ہے تو کبھی آپ ادھر سے کھاتے ہیں کبھی ادھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریب سے کھاؤ، تمہاری طرف سے کھاؤ، قریب پہلے ہوتا ہے. ابن عربی نے اس کی تفسیر بڑی عجیب فرمائی، فرمایا قریب سے مراد یہاں سب سے قریب کون ہے؟ فرمایا تمہارا نفس ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا نفس ہے. یو مسٹ فائٹ فرسٹ وتھ یور اون ڈیزائر. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عدوک الذی بین جنبیک نفسک، سب سے بڑا دشمن تو تمہارا وہ ہے جو تمہاری دو پہلو میں، یعنی نفس، خواہشات بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پہلے تم لڑو. اسی لیے حدیث میں بخاری شریف ترمذی شریف کی حدیث کیا ہے، المجاہد من جاہد نفسا، سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اور ان تمام کام جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ سب سے بڑا مجاہد ہے، وہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ آدمی اپنی اصلاح ہی نہ کرے، ظلم کرتا رہے، فحاشی کریں، زینا، چوری، قتل، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہیں، تو پھر وہ کیسے دوسرے کی اصلاح کرے گا، وہ کیسے دوسرے کی طرف جائے گا؟ اسی لیے ابن عربی فرماتے ہیں کہ یلونکم من الکفار، تمہارے قریب جو ہے اس سے پہلے کرو، پھر تم کفار کی طرف آگے بڑھو۔ ولیجدوا فیکم غلظۃ، اور فرمایا کہ یہ تمہاری سختی بہادری معلوم ہو، شیطان کو بھی، نفس کو بھی، اس لیے کہ چار دشمن انسان کے ہوتے ہیں، دو اندر کے، دو باہر کے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے چار دشمن ہیں، دو اندر میں ہیں، دو باہر ہیں۔ اندر میں جو ہے وہ اس کا نفس ہے، اور دوسرا اس کا شیطان ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ نفس کا پیر ہے اور نفس اس کا مرید ہے، اس لیے کہ شیطان جو آتا ہے وہ نفس کو کہہ کر چلا جاتا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، کام سپرد کر دیتا ہے، تمہیں یہ یہ کرنا ہے، پھر نفس اس کو آگے بڑھاتا ہے کام کو۔ تو یہ دو دشمن اندر کے ہیں، there is two enemies inside the body، is called himself from this two enemies inside، اور دوسرے دو باہر کے ہیں، جس کو فرماتے ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ کافر تو کھلا دشمن ہے، لیکن منافق ان تمام میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اندر میں وہ کافر ہوتا ہے، انسان کو پتا نہیں چلتا ہے، سامنے والا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو وحی کے ذریعے سے اللہ بتلاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو کہاں وحی آنے والی ہے، کیسے پتا چلے گا کون منافق ہے؟ تو اور زیادہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، اور زیادہ ڈینجرس ہے، پتا ہی نہیں کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اس لیے منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، منافق اعتقادی، بلیف کے اعتبار سے منافق ہے، دوسرا عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ بلیف کے اعتبار سے منافق ہے، اس کا تو پتا ہی نہیں چلتا ہے، وہ تو بالکل چھپ چھاپ ہے، اندر میں کس کو پتا ہے کہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہے، اندر میں تو کافر، کس کو پتا ہے؟ یہ تو اللہ نے نبی کو بتلایا تھا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کون بتلائے گا آج کی دنیا میں؟ دوسرا عملی منافق ہے، وہ کون ہے کہ آدمی جھوٹ بولے، آدمی وعدہ خلافی کرے، آدمی خیانت کرے، بات بات میں گالیاں بولیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، یا یہ وعدہ خلافی ہے، یا یہ بات بات میں گالیاں بولتا ہے، یہ عملی منافق ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ڈینجرس اگر کوئی اینمی ہے تو وہ منافق ہے، وہ ہپوکرٹس ہے، جو اندر میں کافر ہوتا ہے، اوپر مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے ان چاروں سے اللہ انسان کی حفاظت فرمائے، فرمایا واعلموا، اللہ پاک ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی بات کو آگے اللہ بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو مجمع میں کون ہے؟ منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مومن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اب جب منافقین ہوتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں صحابہ کرام کا، کہ بھائی دیکھو قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے ایمان آتے، قلوبهم، ان کا دل ڈر جاتا ہے اور ایمان اور فریش ہو جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مومنین ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بن ہو گئی، صحابہ کے سامنے بیان فرمایا قرآن کو، تو 60 سپارہ شروع فرما رہے ہیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو صحابہ کرام اس آیت کو سن 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 کر آنکھوں سے آنسو ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن منافقین مذاق کرتے ہیں مومنین کا، تیرا ایمان زیادہ ہوا، تیرا ایمان زیادہ ہوا. کیوں؟ ایسی مذاق کر کے مومنین صحابہ کرام کو قرآن اور رسول سے نفرت دلانا چاہتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں، مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ هَذِهِ ایمَانًا، کس کا ایمان زیادہ ہوا بتاؤ، ہُز ایمان بیکم مور فریش، یہ ایسا کوشچن کرتے تھے. لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا تو ایمان زیادہ ہوتا تھا اور خوش ہوتے تھے، آیتیں اترتی تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آدمی کے بدن کے اندر میں زخم ہو اور اس میں خون ہو، اور خون کو بدل جائے پیپ سے اور پس سے، تو اس کی وجہ سے اس کا بدن سڑنے لگتا ہے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو اچھا خون بھی کیسا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اچھا خون بھی خراب ہو جاتا ہے. ان منافقین کی مثال ایسی ہے، جتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان یا ان کی اندر کی گندگی اور بڑھتی تھی اور بڑھتی تھی، اور مومنین کے اندر میں تو پیور خون تھا، پیور ایمان تھا، تو جتنی آیتیں اترتی تھی اس کا ایمان اور بڑھتا تھا. یہی مثال ہے ان لوگوں کی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دل میں بیماری ہے، جیسے میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا فرائیڈے کو بھی ذکر کی مجلس میں، کہ دل کی بیماریاں الگ ہوتی ہے، ظاہر کی بیماری الگ ہوتی ہے. ظاہر کی بیماری، آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، عبادت نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، یہ ساری جتنے بھی ہے، قطع تعلق کرتا ہے، لڑتا ہے، برائیاں، یہ ساری ظاہر کی بیماریاں ہیں. اور باطن کی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اندر میں جتنی بیماری، خراب تھا. فرمایا فزادتہم رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور زیادہ ان کا بدن، ان کا اندر کا دل اور زیادہ خراب ہو گیا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جس کے دل میں نور ہوتا ہے تو اگر ایک بھی نیکی کرتا ہے تو وہ نور بڑھ جاتا ہے، پھر بھر جاتا ہے، پھر بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل نورانی بن جاتا ہے. اور اگر دل میں ایک گندگی ہوتی ہے تو پھر دوسری گندگی، پھر تیسری، اس طرح اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا قرآن کریم کے اندر میں کہ بما قصبت قلوبکم، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ایسے خطرناک ہو گئے کہ ان کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کی موت بھی پھر کفر پر آتی ہے. اولا یرونا انہم، اللہ کیا کہتے ہیں، ان منافقین کو میں نے کبھی سال میں 2 بیماریاں دی. اللہ کبھی بیماری دے کر انسان کو ریڈی کرتا ہے، بھائی سدھر جا، اب تو سدھر جا. 2 اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، کبھی 1 ان کو بیماری فتنے میں ڈالا، کبھی 2. اب فتنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان منافقین کو سال میں کبھی ایک ایسی بیماری آتی تھی کہ یہ سدھر جائے، کبھی سال میں 2 بیماری آتی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کبھی سال میں 1 ڈراؤٹ ہوتا تھا، کبھی 2. بعض مفسرین کہتے ہیں کبھی سال میں 1 کہا جاتا جاؤ لڑنے کے لیے، نہیں جاتے تھے، کبھی 2 تاکہ نبی کو پتا چل جائے، صحابہ کو پتا چل جائے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے. یہ فتنے میں ڈالا جاتا تھا. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو توبہ کرتے تھے بیماریوں کو دیکھ کر، قحط سالی کو دیکھ کر، بالکل توبہ نہیں، نبی کے ساتھ نہیں جاتے تھے، फिर भी उनके दिल में कभी परेशानी नहीं होती थी। बाद साहबा तो परेशान हो गए थे, अपने आप को बांध दिया था सुतून के साथ, बाजू के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करना छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने तोबा ऐसी की कि अल्लाह ने कुरान में उनकी तोबा की आयत उतार दी है। इन लोगों को तोबा की तौफीक भी नहीं और वला हुम यज़्ज़करून, नसीहत भी नहीं लेते कि फलाने को इस तरह का हुआ, वो नहीं गए तो उनको इस तरह का पनिशमेंट मिला, उससे नसीहत भी नहीं पकड़ते। वहीदा मा उनजिलत सूरत नजर अबाद मिला बाद, जब कोई भी सूरत उतरती थी, जैसे नबी सासम बैठे साहबे किराम बैठे, अचानक कोई आयत उतर गई, कोई सूरत उतरती है, तो ये जितने मुनाफिक बैठे हैं मजमे में वो ऐसा देखते हैं क्यों करें उतारी है। तो जब उतरती थी तो मुनाफिकीन देखता था कि कोई हमारी तरफ तो देखता नहीं है, ऐसा देखते थे। अल्लाह खुद कहते हैं देखो अल्लाह हर चीज को देखता है कौन क्या करता है। वहीदा उनजिलत सूरत, जब वो कोई भी सूरत उतरती थी तो नजर अबाद मिला, वो ऐसा देखते थे कि हमारी तरफ कोई देखता तो नहीं। बाज़ उलमा फरमाते हैं हल यराकुम मिन अहद, जब उतरता था कुरान तो वो नाराज होते थे, हाँ कुरान उतरा इन पर, यानी नबी से नाराज है, कुरान से नाराज है। अब जब इनको अच्छा नहीं लगता था तो सुमन सरफ, पहले देखते थे कोई हमको देखता तो नहीं, ऐसा चुपचाप से भाग जाते थे। सुमन सरफ क्या करते थे, चुपचाप से भाग जाते थे, ऐसा जैसे मजमे में होता है ना, कोई देखता तो नहीं है, फिर चुपचाप से भाग जाते। समझ में आती है बात, आदमी को जाना है तो अच्छी तरह जाओ, ये क्या कोई मुझे देखे, है ना, कोई मुझे देखे, ये तो मुनाफिकीन की निशानी है। वो क्या करते थे, ऐसा देखते थे कोई हमें देखते तो नहीं, चुपचाप से भाग जाते थे अल्लाह के नबी की मजलिस से। अल्लाह भी फरमाते हैं सरफ अल्लाह कुलूबहुम, मेरे कुरान से नफरत करते हैं, मेरे नबी से नफरत करते हैं, अल्लाह ने उनके दिल पर सील लगा दिया है, जाओ अब तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। सरफ अल्लाह, कभी कुरान से नफरत नहीं करना, कभी नबी से नफरत नहीं करना। अल्लाह का कुरान सुनना है तो सुनो, दिल न लगे तो उठ जाओ, पढ़ना जब तक दिल लगे, इसीलिए मसला बयान किया है कि जब तक तुम्हारा दिल लगता है कुरान पढ़ो, नींद आती है कुरान बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बजाय तुम पढ़ने को कोई ऐसे अल्फाज बोल दे जो लानत वाला बन जाए। नमाज में भी ऐसा ही है कि आदमी को नमाज पढ़े नींद आ रही हो, छोड़ दो जाके सो जा, भूख लगी है तो भी मसला क्या है, आदमी को भूख लगी पहले खाना खा ले बाद में नमाज पढ़, ताकि तेरा दिल नमाज में लगे, वरना कब नमाज खत्म करे, इमाम साहब पेट में भूख लगी है तो उसकी नमाज तो नमाज नहीं रहेगी, वो तो खाना बन जाएगी। टॉयलेट का भी यही मसला है, आदमी को पेशाब लगा है या आदमी को टॉयलेट लगी है, तो ऐसी सूरत में पहले फारिग हो जा और फारिग होकर चलो नमाज जमात छूट गई छूट गई, लेकिन ऐसी नमाज न पढ़ कि तू जल्दी जल्दी ऐसी पढ़ रहा है, पेशाब भी लगाए और जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, तो ये तो तेरी नमाज टॉयलेट बन गई, वही सोच रहा है कब खत्म करूं कि पेशाब के ले जाऊं। इसलिए अल्लाह ने के नबी और फिकहा ने ये सारे मसाइल बयान किए हैं कि अल्लाह के अहकाम में खुशू और खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ आदमी इबादत करें ताकि हमें सवाब मिले। यहां पर भी ऐसा ही करते, फरमाया अगर कुरान पढ़ना है तो दिल से पढ़, खुशी फिक्र समझ कर नहीं, अगर बोझ है बंद कर दो, नींद आ रही बंद कर दो, ये सारी चीजें। दुआओं में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ के वक्त तुम्हें नींद आ रही हो तो ऐसी सूरत में दुआ छोड़ दो, वरना बजाय दुआ मांगने के तुम बद्दुआ मांगोगे। नींद की हालत में आदमी कुछ भी बोल देता है, तो अगर कबूल हो गई तो बजाय दुआ के बद्दुआ बन जाएगी। ये सारे मसाइल हमारे उलमा ने बयान फरमाए, फरमाया जो आदमी कुरान से नफरत करता है अल्लाह उनके दिलों पर सील लगा देता है। नबी की मजलिस से चुपचाप से भाग जाते थे, कुरान उतरता था तो नफरत करते थे, कुरान सुनते थे तो नफरत करते थे, नहीं सुनते थे बस जगह पर क्या अपने कानों में उंगलियां डालते थे। वी डोंट वांट टू लिसन द कुरान, दे यूज टू पुट द फिंगर इन द ईयर्स व्हाइल दे डोंट वांट टू लिसन द कुरान, दे डोंट वांट टू लिसन द अजान। सरफ अल्लाह कुलूबहुम बिअन्नहुम कौमुल ला यफकहून, इसलिए कि ये कौम समझती नहीं है, इनमें अकल नहीं है। इसीलिए मैंने लास्ट वीक को भी एक हदीस बयान फरमाई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुनाफिक में कभी भी अच्छे अखलाक नहीं हो सकते और अल्लाह उसको दीन की समझ देता नहीं है। ये दो चीज कभी भी मुनाफिक में नहीं हो सकती है, ना अच्छे अखलाक है और ना قرآن اور حدیث سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوتی. یہ محروم کر دیے گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، کیا عجیب آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں پر فرما رہے ہیں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا، من انفسکم، جو تمہاری ذات میں سے. لفظ کیا بیان فرمایا سنیے، تمہارے نفس میں سے. ہم سب نفس ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی بھیجی. اس لیے کہ مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے نبی کون ہونا چاہیے تھا؟ فرشتہ. کون ہونا چاہیے تھا؟ اور اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اگر فرشتہ بھی بھیجتے تو ان کو بھی ہم ان کو اس فرشتے کو ہم کو کیا بنانا پڑتا؟ انسان بنانا پڑتا. اس لیے کہ فرشتے کو ٹوائلٹ نہیں لگتی، پیشاب نہیں لگتا، شادی نہیں کرتے، بھوک نہیں لگتی، تھوکتے نہیں، ریت نہیں ہے، ناک نیند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو نور ہے، نور سے بنائے گئے. اور تم کو تو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اس کی ضرورت، اس کی ضرورت. اب فرشتہ اس سے واقف نہیں ہے، وہ کیسے تمہیں سمجھائے گا کہ استنجا کیسے کرنا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، سونا کس طرح ہے، یہ کیسے سمجھائے گا، شادی کس طرح کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، انہیں کیا پتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ولل بسن علیہم ما یلبسون، پھر بھی مسئلہ وہی آ جاتا. کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ تو انسان ہے. اگر فرشتے کو بھیجتے تو فرشتے کو ہم کو کیا بنانا پڑتا؟ انسان، تاکہ تم کو سکھائیں. ساری اگر مسئلہ پھر بھی وہی آتا کہ یہ تو انسان ہے، تو ہم کون سی طرح تمہیں سمجھائیں؟ فرمایا تمہارے اندر ہی سے. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ کلیئرلی اللہ نے بیان فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا میرے نبی آپ ان کو بتا دو میں تمہارے اندر سے بشر ہوں، انسان، تمہارے ہی اندر سے انسان ہوں. کوئی اوپر سے نور بن کر نہیں آیا. ماں تھی آمینہ، باپ تھا عبداللہ، اور خاندان بھی کیسا، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، پھر اسماعیل علیہ السلام کو پسند کیا، ان سے بنو کنانہ کو پسند کیا، ان سے قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم کی اولاد 10 تھی، اس میں سے عبداللہ کو پسند کیا، اور عبداللہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. معلوم ہوتا ہے اسی لیے، ہاں انسان ہماری طرح نہیں ہے، وہ بڑے انسان ہیں، ہم تو ویسے ہی. جیسے کہ ایک بزرگ نے جمعہ کے اندر میں یہ بڑا عجیب جملہ کہا عربی میں، محمد بشر لا کل بشری، محمد بشر لا کل بشری بل ہوا یاقوت فی الحجری، ہم اور تم تو ایسے نارمل پتھر ہیں اور وہ تو یاقوت ہے. وہ کیا ہے؟ یاقوت ہے، بشر ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، وہ افضل البشر ہے، اشرف البشر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. جب یہ بزرگ رات میں سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا تم نے آج میری ایسی تعریف کی کہ اللہ راضی ہو گئے. تمہارے اس جملے پر اللہ نے تمہاری بھی اور تمہارے بیان میں جتنے بیٹھے سب کی مغفرت فرما. ہم اپنی طرح بشر نے سمجھے، ہمارے اور ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن تھے کس میں سے؟ انسان. اگر نور، اللہ خود کہتے ہیں پہلے زمانے کے لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، یہ کیسا نبی ہے. تو ان کے یہاں ایسا نبی ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھائے، جو پانی نہ پیئے، جو بازار میں نہ جائے، جو شادی نہ کرے، جو بچے نہ کرے. تو پھر کیسے پتا چلتا ہمیں؟ فاطمہ ہوئی، ام کلثوم ہوئی، رقیہ ہوئی، ان کی بیڑا کیسا، اب سوٹے کیسا تھا، شادی آپ کی کیسی، یہ ساری چیزیں نبی سے. اللہ نے فرمایا من انفسکم، تمہارے اندر سے ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر سے، تاکہ تم کو بتلائیں. اسی لیے جب سب سے پہلا کام پہاڑ پر چڑھے تھے نا، 40 سال میں آپ کو پروفٹ ہڈ ملی، تو پہاڑ پر چڑھے تو سارے سب کو جمع کیا، سب کو، یا قریش،
یا فلا تعال. جب آدمی پہاڑ پر چڑھتا اس زمانے میں اور اپنا کپڑا ہلاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے سم تھنگ ڈینجرس لیو ٹو گو دے. تو سارا مکہ جمع ہو گیا اس پہاڑ کے پاس. کون سا پہاڑ ہے؟ جس پر صفا پر کہتا ہے نا صفا پہاڑی, صفا اور مروہ. اب اس وقت بڑا پہاڑ تھا, اس پر چڑھ کے بلایا سب کو کعبہ کے پاس. فرمایا ابو لہب نے سب سے پہلے سوال کیا کیوں بلایا, کیوں جمع کیا؟ فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہیں. اگر میں تم کو کہوں پہاڑی کے پیچھے دشمن ہیں, وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے, تم میری بات مانو گے؟ فرمایا ہاں مانیں گے, مانیں گے. تو فرمایا کہ پیچھے تمہاری زندگی کے بعد ایک جہنم اور جنت آنے والی ہے, تو اگر تم اس طرح قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم میری بات مان لو کہ جہنم سے بچ جاؤ گے, اور کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. تبلک, تو نے اسی لیے ہم کو بلایا ہے, تیرے ہاتھ ختم ہو, پیرش ہو, لکوا ہو جائے, سٹروک ہو جائے. ابو لہب نے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعائیں دی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا یو نو مائی نماز, یو نو مائی روزے اور مائی چیریٹی, نو. کیا فرمایا؟ تمہارے اندر میں 40 سال رہا, تم کو میری زندگی کا پتہ ہے کہ میں کیسا صادق تھا, میری لائف تمہارے سامنے ہے. یہ پیش کیا ایمان لانے کے لیے کہ تم ایمان لے آؤ میری زندگی کو دیکھ کر. اسی لیے تو ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق الامین, سچے اور امانت دار کہتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ من انفسکم, بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ صحابہ کرام, دوسری تفسیر, لقد جاءکم رسول من انفسکم, فوسکم نہیں فوسکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نبی تم میں سب سے زیادہ اشرف ہے, عزت والا ہے, فضیلت والا ہے. کیسا فضیلت والا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کے یہاں تشریف لائے, ام سلمہ کے یہاں, تو دوپہر کی گرمی تھی اور آپ میرے گھر سو گئے, تو گرمی کی وجہ سے کیا نکلتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے نا. تو ام سلمہ ایک بوٹل لائی اور آپ سے ایسا پسینہ لے رہی ہے, اور کس میں ڈال رہی ہے؟ بوٹل میں پسینہ ہی ہے. فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہم جمع کریں گے, اور جن کی بھی بیٹی کی شادی ہوتی ہے ان کو شادی کے دین ان کے بدن پر لگا دیتے ہیں, تو یہ خوشبو ساری خوشبو سے بہتر ہے. ابن عدین الکامل میں نقل فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت غریب صحابی ہے, فرمایا اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہے, آپ مجھے کچھ مدد کر دیجئے. فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ایسا کرنا تیری بیٹی کی شادی ہے اس سے پہلے ایک بوٹل, ایک لکڑی لے کر میرے پاس آنا, چھوٹی لکڑی اور کیا لے کر؟ بوٹل لے کر آنا. وہ آئے شادی کے اگلے دن, بوٹل بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھی, اپنا پسینہ نکال نکال کر کس میں جمع کر رہے ہیں؟ بوٹل میں. فرماتے ہیں یہ خوشبو جا کر شادی کے دن اپنی بیٹی کو لگا دینا, سارے مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی, سارے مدینہ میں خوشبو پھیل جائے گی. اس لیے حضرت انس فرماتے تھے جس راستے سے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس راستے پر خوشبو محسوس ہوتی تھی. یہ انفسکم ہے, آپ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اشرف ہے, سب سے افضل ہے. اور کیسے؟ عزیز علیہ ما عنتم, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تکلیف بھی گوارا نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین, نبی سب سے زیادہ مومنین سے قریب ہے. کیسے؟ ہر ہر مسئلے پر امت کو اگر تکلیف ہوتی تھی تو فرماتے رہے یہ نہ کرو ورنہ تکلیف ہوگی. دیکھو کیا فرمایا, لولا ان اشک على امتی لامرتهم بالسواق عند الصلاۃ, اگر میری امت پر مشقت تکلیف نہ ہوتی تو ہر نماز کے وقت مسواک کو میں واجب کر دیتا, لیکن یہ ان کے لیے مشکل ہے, مشکل ہے, تو آسان کر دیا کہ جب موقع ملے تب مسواک کر لو. کتنا مشکل ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے, آئے پہلے دن نماز تراوی پڑھی مسجد میں, بہت صحابہ جمع ہو گئے. پھر دوسرے دن پھر آئے, پھر بہت اور زیادہ صحابہ. تیسرے دن دیکھا کہ تو مسجد بھر گئی ہے, تو آپ تیسرے دن چوتھے دن نہیں آئے, تو صحابہ انتظار کر رہے پوری پوری رات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اس طرح تم پر پڑھتا تو تمہارے اوپر تہجد یا تراویح کی نماز فرض ہو جاتی. آسانی کے لیے, ہر چیز میں آسانی. میری امت پر کیسے آسانی؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول حج ہر سال یا ایک سال زندگی میں ایک بار؟ اللہ خاموش. حج ایوری ایئر اور ونس اے لائف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹ, نتھنگ کا آنسر. تیسری بار پوچھا, اللہ کے رسول غصے ہو گئے, فرمایا تم مجھے ایسا سوال نہ کرو, اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ایوری ایئر تم پر حج فرض ہو جائے گی. کتنا مشکل ہوتا. ابھی 4500 پاؤنڈ ہے, ہر سال کیسے آدمی پے کرتا, کیسے جاتا, مشکل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر مالدار کے لیے مشکل ہو جاتا. اس لیے کہ زندگی میں ایک بار. فرمایا ایسا سوال نہ کرو جو تمہارے اوپر عمل کرنا کیا ہو جائے مشکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا نبی تو تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, کہ میرے امتی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں. فرما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور کیا فرما رہا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین, اور تمہارے اوپر یعنی مؤمنین کے لیے سب سے زیادہ حریص ہے. حریص کو انگلش میں کہتے ہیں گریڈی, لیکن یہاں دنیا کا گریڈی نہیں ہے. کس کا گریڈی ہے؟ کہ ہر امتی میرا مسلمان بن جائے اور کہاں جائے؟ جنت میں جائے. حریص کا یہاں یہ ترجمہ ہے. اور عجیب, حرص کرنے والا یہاں لفظ ترجمہ کیا حضرت تھانوی اور شیخ الہند رحمہ اللہ کہ ہر مسلمان کے لیے شفقت کے ساتھ پیش آنے والا, کہ ہر ایک مسلمان بن جائے. تیسری صفت کیا ہے؟ رؤوف. یہ تو اللہ کا نام ہے, لیکن اللہ نے یہ صفت کس کو دی؟ نبی کریم. مہربان ہے, فرمایا شفقت بھی کرتا ہے اور رحیم رحمت کرنے والا. اللہ اکبر, کیسا رحیم ہے. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا, حکم دیا کس کو؟ حضرت عمر کو کہا اور حضرت زید بن ثابت کو کہ قرآن جمع کرو. 800 حفاظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے صحابہ شہید ہو جائیں اور ان کے سینے میں قرآن رہ جائیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر کا مشورہ ہوا, یہ لمبا اسٹوری ہے, مشورہ ہوا. ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا زید بن ثابت سے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھو, صحابہ سے پوچھو کس کے پاس آیت قرآن ہے جنہوں نے نبی سے سنی ہو. اگر وہ کہے ہاں میرے پاس ہیں, مجھے اتنی آیتیں یاد ہے قرآن کی, تو ان کے دیکھو دو گواہ ان کے پاس ہیں, دو گواہ ہیں تو ان کی وہ آیت جمع کر لو اور قرآن میں لکھ دو. اس طرح کر کے قرآن جمع کیا ہے دو گواہوں کے ساتھ, ایسے ویسے نہیں کہ لکھ دیا قرآن. صحابی اور اوپر, صحابی خود عادل ہے انصاف والے اور اوپر سے ان کے دو گواہ, لیکن یہ ایک ایسی ہے صحابی کے پاس ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی صحابی ہے بس ان کے پاس ہے. اب کیا کریں, کوئی گواہ تو ہے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے, ان کی اس آیت کو لے کر قرآن میں رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ تیری گواہی دو آدمی کے برابر ہے. کیوں فرمایا تھا؟ صحابی خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا معاملہ کیا, خرید لیا, جیب میں پیسے نہیں تھے. فرمایا میں نے یہ گھوڑا تم سے خرید لیا دیہاتی سے, ابھی میں گھر جا کر, سودا ہو گیا ٹھیک ہے, ابھی میں گھر جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فرمایا میں گھر جاتا ہوں, پیسے لے کر آتا ہوں, تمہیں دے دیتا ہوں. وہ تھوڑی دیر ہو گئی لانے میں, اتنے میں اور لوگ گھوڑا خریدنے کے لیے آ گئے, اب سودا اور کے ساتھ چل رہا ہے, تو یہ جلدی جلدی انتظار. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, فرمایا دیکھو خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا, ورنہ یہ دوسرے لوگ یہاں پر موجود ہیں, یہ زیادہ پیسہ دینا چاہتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا, وہ 5 میں دیتا ہے, میں 4 میں دیتا ہوں, آ جاؤ. یہ جائز نہیں ہے, سمجھ میں آتی ہے. فرمایا دیکھو یہ زیادہ پیسہ دینے والے ہیں جبکہ معاملہ ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے خطبہ پر خطبہ نہ دو, کیا مطلب؟ ایک لڑکے نے منگنی کر لی ہے, اب دوسرے کو اس لڑکی کے ساتھ منگنی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ منگنی ہو چکی ہے. ایک آدمی نے گھر کا سودا کر لیا ہے, فو سیل تھا, اب سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے, لکھ دیا, اب وہ جا کر کہیں اس نے کتنا دیا, 90,000, میں تمہیں 100,000 دیتا ہوں, یہ گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. کسی کے سودے پر سودا نہ کرو, کسی کی منگنی پر منگنی نہ کرو. ہاں اگر نہیں, اس کا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو جائز ہے. ارے بات سننا رہی ہے, یہاں پر بھی یہاں یہ ہو چکا تھا سودا, اب دوسرے لوگ زیادہ دے رہے تھے, تو دیہاتی کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو سودا ہو گیا ہے, تم نے مجھے بیچ دیا, اسی لیے تمہیں پیسہ لینے. فرمانے نہیں نہیں میں نے بیچا نہیں ہے, ایسی بات ہوئی ہے. تو اس وقت حضرت خزیمہ وہیں پر موجود تھے, وہیں پر موجود, فرما اللہ کے رسول میں تمہارے لیے گواہ ہوں. فرمایا جب میرا سودا ہوا تو تم یہاں موجود نہیں تھے, پھر کیسے تم نے گواہی دی؟ فرما اللہ کے رسول میں تمہارا سچا کر دیا کا معاملہ ہے, اس پر ہم آپ کی بات کو کیوں سچ نہ مانے, میں گواہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ کا نبی اپنے زبان سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ اللہ بیان نہیں فرماتے. فرمایا یہ صحابی سے کہ اب سے تیری گواہی کتنے آدمی کے برابر ہے؟ دو. فرمایا ابو بکر صدیق نے, ان کی گواہی دو کے برابر ہے, ان سے آیت کو لے لو, لکھ دو, لقد جاءکم. اس لیے ابن قیم جوزی رحمہم اللہ فرماتے ہیں بہت اچھی بات, یہ 700 ہجری میں ان کی موت ہوئی ہے, تو ابھی تو 14 ڈبل ہو گئے نا, بہت پرانے بزرگ. فرماتے ابن قیم جوزی فرماتے ہیں بہت عجیب کہ ابو بکر ان کا نام ہے غالباً ابن عمر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, اتنے میں شبلی آئے. شبلی بھی دو قسم کے ہیں, ایک شبلی نعمانی ہے جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے, اور ایک علامہ, ایک تو بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے ولی شبلی, جن کے اندر میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ اگر, چونکہ وہ دیوان, لوگ ان کو دیوانہ پاگل سمجھتے تھے اور پتھر مارتے تھے, تو پتھر مارتے تو خون نکلتا تھا, جب خون بھی گرتا تھا زمین پر تو وہ بھی اللہ بن جاتا تھا, اتنی محبت تھی, لیکن ان کو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے محدث تھے, ان کی مجلس میں شبلی آ گئے. یہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے ان سے معانقہ کیا شبلی سے اور ان کی پیشانی پر بوسا دیا, تو سارے طلبہ کہتے یہ تو پاگل آدمی ہے, اور آپ اتنے بڑے محدث ہیں, کھڑے ہو گئے, اس کو معانقہ کیا, بوسا دیا پیشانی پر, اور اپنی جگہ پر مسند پر حدیث پر بٹھایا, یہ تو پاگل آدمی ہے. فرمایا میں نے وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا, اتنے میں اسی مجلس میں کون آ گئے؟ شبلی آئے. اس مجلس میں اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور احترام سے پیش آئے. اسی لیے میں نے اس خواب کے بعد, یہ میری مجلس میں آئے تو میں نے بھی اسی طرح کیا ہے. فرمایا کیوں؟ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی تھی جو تم نے مجھے کہی کہ یہ تو دیوانہ ہے, تو میں نے بھی اللہ کے رسول سے کہا یہ تو دیوانہ پاگل ہے, آپ نے اس کا اتنا احترام کیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, یہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس کے بعد تین بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد, صلی اللہ علیک یا محمد. فرمایا مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان کو معانقہ کیا اور ان کو بوسا دیا ہے. اور مولانا زکریہ صاحب نے تو اس واقعے کو فضائل اعمال میں بیان کر کے وہاں آخر میں لکھا ہے کہ شبلی کا یہ عمل 80 سال سے تھا, 80 ایئرز سے یہ کام کرتے تھے. بہت فضیلت والی کہ نبی کی تعریف ہم کر رہے ہیں اس آیت کو, اور بعض روایت میں اگلی آیت کو بھی جوائنٹ کرتے تھے, فَإِن تَوَلَّوْا. آج سے کچھ سال پہلے میں تراوی پڑھ رہا تھا مدینہ منورہ میں، تو یہی آیت تہجد کی نماز میں وہ پڑھ رہے تھے امام حرم مسجد نبوی کے، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً وہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھے، تو مجھے وہی واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے رسول کو یہ بہت پیارا ہے، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منافقین تمہاری بات نہ سنے میرے نبی، فَقُلْ، ان کو بتا دو، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بتاؤ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ نبی کے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، عرش بھی کتنا بڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے اندر میں کرسی رکھیں تو کرسی کتنی نظر آئے، جیسا کہ انگوٹھی، اور کرسی اتنی بڑی، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور کرسی رکھیں اور اس پر عرش رکھیں تو کتنا چھوٹا نظر آئے، جیسے انگوٹھی، عرش اتنا بڑا ہے لیکن ان تمام چیزوں سے بھی کیا ہے وہ بڑا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، اسی لیے صحابی فرماتے ہیں جو آدمی صبح میں سات مرتبہ، یہ حدیث یہاں ہاشم بھی نقل کی ہے، ابو دردہ رضی اللہ تو راوی ہے اس کے، صحابی فرماتے ہیں جو شخص صبح میں اور شام میں سات مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو، ڈپریشن کی دوا ہے یہ، کس کی بھائی؟ ڈپریشن کی بھی دوا ہے اور دنیا کی ساری پریشانیوں کی دوا ہے، کہ میری دکان میں برکت نہیں، میرے گھر میں برکت نہیں، یہ فکر وہ فکر، یہ فکر وہ فکر، ٹینشن پر ٹینشن پر ٹینشن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، فرمایا جو آدمی صبح اور شام سات مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو ربم، اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ 10 مہینے میں یہ پارہ ختم ہوا، یہ سورت اور یہ پارہ 10واں پارہ اور اوپر سے 11واں کوثر یعنی سورہ توبہ، رمضان میں شروع کیا تھا، اب رمضان آ رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ 10 سال میں 10 پارے ختم ہو گئے اور 11واں پارے کا کوثر ہو گیا، دعا فرمائے اللہ پاک ہماری تفسیر کو قائم دائم رکھے، اور اللہ میری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور صحیح سچی بات ہم سب کو کہنے کی سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں اسفاق بھائی یہ کام کرتے رہتے ہیں، تفسیر صالح، اس میں پورے 10 پارے کی تفسیر موجود ہے، جب بھی جو اس آیت کی تفسیر سننا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک دو آیت کے لیے بہت ساری تفسیر دیکھتا ہوں، بہت ساری، اسی لیے دنیا میں بہت سارے علماء اس ویب سائٹ سے لیتے ہیں اور بیانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور تفسیروں میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اب دوسری ساری کتاب کو دیکھنی نہیں پڑتی ہے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کو بہت ساری کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، اور اس کو جمع کر کے میں اتنے سارے موٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کبھی بخاری، کبھی مسلم، کبھی یہ تفسیر، کبھی وہ تفسیر، بہت ساری تفسیر کو ایک جگہ میں جمع کرتا ہوں دماغ میں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی دماغ میں تو میں کنفیوز ہوتا ہوں، تو میں اشارتاً کچھ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ بات آیت بآیت اور بیان کر سکوں کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے آج سورہ توبہ کو ہماری زبان سے ختم فرمائی، اللہ ہمارے کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو دعوت دے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس سے اللہ سب کو عزت دے دیتا ہے، حضرت عمر فاروق نے قرآن سن کر ہی تو عمر فاروق بنے، وہ قرآن سن کر، تو قرآن ایک ایسی بڑی نعمت ہے، اس کو سنیں سمجھیں اور عمل کریں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان ہے، اے اللہ ہم نے آج سورہ توبہ کو ختم کیا. اللہ ہمارے اس تفسیر کرنے کو, سننے والے کے سننے کو تو قبول فرما, قبول فرما. اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما, ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ اس قرآن سے تو نے وہ کفر اور تاریکی کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تو نے صحابہ بنا دیا اور قرآن میں ان کا لقب اتار دیا رضی اللہ عنہ, بیٹھے ہوئے ہیں اس کی محبت سے. اے اللہ ہمیں بھی تیرے ولیوں میں سے بنا دے, تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ یہ کچھ لوگ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے, اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور ان کے بیٹھنے کو ان کی آل و اولاد کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جب کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں تو اللہ تو اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے, اس قربانی پر اس کو بھی اور اس کی نسلوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. یہ تو تیرا قرآن ہے, قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری آل و اولاد کو, ہم سب کو اے اللہ ہدایت عطا فرما, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما, ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے شیوخ اور اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. اے اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے, سننے والوں کو بھی عافیت نصیب فرما, ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما, ان کی اولادوں میں برکت نصیب فرما, ان کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ یہاں پر ریسیور کے ذریعے سے گھروں میں مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, اے اللہ سب کے سننے کو قبول فرما, سب کے گھروں میں عافیت محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ مجھ سے محبت کرنے والے بہت سارے, اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اگر میں ایک عام انسان ہوتا تو ہمیں کون پوچھتا, لیکن یہ پوچھتے ہیں تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے. اے اللہ ان کی محبت کی وجہ سے, ان کی محبت جو ہمارے ساتھ ہے تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے, اے اللہ اسی محبت میں ان کی آل و اولاد کو بھی قرآن اور حافظ قرآن اور حدیث کا عالم بنا دے, ان کے حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے. یا ان کی نسلوں میں بھی اللہ اس قرآن کو ضائع فرما, اس قرآن کو شائع فرما, اس قرآن کو شائع فرما. اے اللہ حافظ قرآن پیدا فرما, عالم دین پیدا فرما, دین کے دائی پیدا فرما, مخلص پیدا فرما, جو میرے محسنین ہیں متعلقین ہیں, اے اللہ جو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان سب کو قبول فرما. اے اللہ جتنے مریدین ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کو عافیت نصیب فرما. جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ اس قرآن کو سامنے رکھا ہے, اے اللہ اسی کو بیان کر کے میں دعائیں کرتا ہوں, اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, سب کو سکون نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرضوں میں پھنسے ہیں اے اللہ ان کی قرض سے سبکدوسی عطا فرما, آسانیاں پیدا فرما. جو مالی اعتبار سے پریشان ہے ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما, اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے ان کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیویوں کے اعتبار سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو روزیوں کے اعتبار سے پریشان ہے اے اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہمارے سننے کو بیٹھنے کو, ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی وبارک وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ.